الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المزاجع واضربوهن فإن أتعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اس وقت ہم سورۃ النساء کے پہلے حصے پر ہیں اور یہ بات تسلسل کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورۃ النساء اس کا جو پہلا حصہ ہے ابتدائی 43 آیات پر مشتمل ہے اور معاشرتی احکامات کا اس میں تذکرہ ہے اور ایک اسلامی معاشرے کو 3 اہداف وہ دیے گئے ہیں کہ ہر ایک کی جان، ہر ایک کی مال اور ہر ایک کی عزت اور آبرو کا احترام اور اس کی حفاظت. تو اسی ضمن میں مختلف ہدایات ہیں کہ جو آ رہی ہیں. آج کی جو 2 آیات ہیں انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے. یہ آئلی زندگی سے متعلق جو آئلی نظام ہے، فیملی سسٹم، اس کی ذیل میں بہت ہی اہم یہ مقام ہے کہ جس میں ایک گھر کا جو نظام ہے وہ کیسے چلے گا اور گھر میں کون سربراہ ہوگا، یہ ہے اصل میں کہ جس کا تعین یہ آیات ہیں کہ جو کر رہے ہیں. تمہید میں یہ بات عرض کرنا، ذرا آیات کو سمجھنے میں سہولت وہ پیدا ہو جائے گی کہ جو بھی اجتماعی نظام ہوتا ہے، کوئی بھی کلیکٹو سسٹم، اس میں ہمیشہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ سربراہ کون ہوگا، کون لیڈ کرے گا. کیونکہ اجتماعی نظام میں نزاعات کا معاملہ آتا ہے، کانفلکٹس آتے ہیں، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے آرا کا اختلاف ہے کہ جو جرم لیتا ہے، اور یقیناً آرا کا جو اختلاف ہے اس میں حسن ہوتا ہے، لیکن بہرحال مختلف الآرا جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پھر معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے جب تک کہ کسی ایک رائے کو فوقیت دے کے اور اس پر فیصلہ نہ کیا جائے. تو لہذا ہر اجتماعی نظام میں آپ دیکھیں گے ایک سربراہ ہوتا ہے کہ جو پھر فائنل ڈیسیجن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، وہ اپنی آرا تو دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ اس کا اختیار پھر سربراہ کو دیا جاتا ہے. کسی بھی کمپنی کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھیں، اس میں نچلی سطح پر کچھ ایک کیڈر ہے، چپراسی بھی وہاں پر آپ کو نظر آئے گا، کچھ امپلائیز مزید ہیں کہ جو آپ کو نظر آئیں گے، ورکرز پر جو ہے وہ ایک ہیڈ ہوتا ہے، پھر اس ہیڈ کے اوپر مزید جو ہے سربراہ ہوتے ہیں، اور پھر فائنل ایک ایم ڈی اوپر بیٹھا ہوتا ہے. یعنی کسی چھوٹی سے چھوٹی فرم میں، اجتماعی نظام میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سب کا درجہ ایک ہی ہو اور سب اختیار میں جو ہے وہ برابر ہو. اختیارات بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور درجات بھی ڈفرنٹ ہوتے ہیں، چین آف کمانڈ ہے کہ جو کہ بنتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک حکم دینے والا ہوتا ہے اور دیگر نیچے اس کے ماننے والے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح گھر کا جو نظام ہے یہ بھی آئلی نظام، یہ بھی اجتماعی فورم ہے، یہ گھر یہ معاشرے کی ایک اکائی ہے، گھر کے استحکام پر پورا معاشرہ اس کا استحکام ڈیپینڈنٹ ہے، منحصر ہے. گھر میں فساد آئے تو پورا معاشرہ اس سے اثر جو وہ لیتا ہے، پورے معاشرے میں ایک انتشار ڈیولپ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جتنا زور قرآن مجید میں، دین اسلام میں گھر کے نظام کے حوالے سے دیا گیا ہے، اور یہ گھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں وجود میں آتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اس گھر کے استحکام کے حوالے سے بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ احکامات قرآن مجید میں، دین اسلام میں ملیں گے، احادیث مبارکہ میں ملیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ گھر مستحکم ہوگا، شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق، اس میں بانڈیج ہوگی، جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنے معاشرے پر اثرات اس کے اچھے ڈیولپ ہوں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کون گھر کے نظام میں بڑا ہو، شوہر یا بیوی، کون کس کی بات مانے. لازم بات ہے، ایک مجبوری ہے، گھر کا نظام ہے، اجتماعی نظام ہے، کسی نہ کسی کو تو بڑا ہونا ہے. تو اب سربراہ خاندان کون ہو گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے، تو بہرحال یہ ہے کہ اگر تو یہ اختیار مرد کو دیا جاتا تو وہ عورت پر ذاتی کرتا، اور یہ نقشہ زمانے جاہلیت میں ظہور نبوت سے پہلے جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے عورت کا کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک میراث کی طرح تھی. جس طرح سے دیگر میراث میں چیزیں انسان کی ملکیت ہوتی ہیں، ویسی عورت بھی تھی. جیسے چاہے سلوک کرے، بھیڑ بکریوں کی طرح عورت کو رکھا ہوا تھا، کوئی وراثت میں حصہ نہیں، کوئی اس کا مقام نہیں. تو ایک تو یہ کیفیت ہے کہ اگر مرد کو یہ اختیار دیا جاتا تو پھر وہ عورت پر ذاتی کرتا حقوق و فرائض کے تعین، عورت کو یہ اختیار دے دیا جاتا تو وہ دوسرے فریق پر ذاتی کرتی. لہذا اس مسئلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حل فرمایا ہے کہ جو مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے، کہ گھر کا نظام کیونکہ اجتماعی نظام ہے چلے گا اسی صورت میں کہ ایک سربراہ ہو اور نیچے اس کے ماننے والے ہوں، احکامات. لہذا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہے کہ جو سنایا ہے وہ فیصلہ ہمارے سامنے آج کی ان آیات میں آ رہا ہے. بڑی قیمتی دو آیات ہیں، بس اسی پر ہم اکتفا کریں گے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد کو حاکم بنایا ہے عورت پر. جیسے ہی ہم یہ مرد آئے سنتے ہیں کہ بھئی مرد عورت پر حاکم ہیں تو ہمارے شانے جو ہے وہ چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر، ہمارے گردن میں سری آ جاتے ہیں، اور تصور یہ قائم ہوتا ہے کیونکہ معاشرے میں ہم دینی تعلیمات سے دور ہیں. لہذا یہ ہے کہ جو ایک مروجہ نظام ہے خود ساختہ کہ بس مرد جو ہے وہ جو چاہے کرے، یوں اشارہ کرے اور سارے کام ہو جائے، تو بہرحال یہ ہے کہ عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی اس کی تکریم نہیں. تو جیسے ہی پھر یہ آیتیں آتی ہیں تو مزید ایک شانے چوڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ جس طرح سے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے رحم اللہ کہ جس شاخ پہ پھل آ جائیں وہ شاخ جھک جاتی ہے، نہ کہ اکڑ جاتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر مرد کو یہ ذمہ داری ہے کہ جو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ گھر کا نظام چلانا ہے، کسی کو اوپر کرنا تھا، اور لازم بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی جو تخلیق ہے کس میں کیا صلاحیت ہے، کون کیا کام کرے گی. یہ تفویض شدہ ہے کس کی طرف سے؟ احکامات خداوندی کے جو کہ آئے اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا مرد کو قوام بنایا. مفتی محمد شفیع رحم اللہ جو معرف القرآن کے مفسر بھی ہیں اور دار القرنگی کے بانی بھی، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی ذیل میں کہ یہ جو مرد کی قوامیت ہے یا حکومت ہے یہ ظلم اور استبداد کی نہیں، بلکہ صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے مرد کو قوام بنایا ہے. کانفلکٹ میں فیصلہ وہ کرے گا، لیکن مرد کو بھی پابند کس بات کا بنایا گیا کہ وہ جسے سورہ یعنی قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی اور مرد کے لیے آئی کہ وہ آشروہن بالمعروف، کہ وہ سورہ بقرہ میں کہ بھلے طریقے پر گزران کریں، اور مرد کو پابند کیا کہ فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، لیکن تشاورن کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ باہمی مشورے سے ایک کانفلکٹ کو سالو کرے، لہذا وہ مشورے کا بھی پابند ہے، وہ بھلے طریقے پر مسائل کو حل کرنے کا بھی پابند ہے. یہ نہیں ہے کہ بس جو اس کے دماغ میں آئے بس یہ کہ وہ ڈنڈا گھمائے اور انگلی چلائے اور سارے کام ہو جائیں، اسے کسی مشورے کی ضرورت نہیں اور مطلق العنان وہ ہے شخص، نہیں. تو یہ مرد کی جو قوامیت ہے یہ ظلم اور استبداد اور جبر کی حکومت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پابند بنایا ہے اور اس کو یہ سمجھا دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ ہم پڑھ کر آئے پیچھے سورہ بقرہ میں کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں کہ جیسے کہ ان پر فرائض ہیں. ہمیں سمجھایا گیا زمانے جاہلیت میں عورتوں کے کچھ حقوق نہیں تھے، دین اسلام نے آ کر عورت کی تکریم کی ہے کہ اس کے حقوق متعین کیے ہیں، صرف ایک درجے میں اس کو اوپر رکھا ہے گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ مرد قوام ہے عورتوں پر، اور یہ اس وقت معاشرے کی ایک بہت ہی کڑوی گولی ہے کہ جو مغرب زدہ ذہنوں کو، چاہے وہ مغرب زدہ عورتیں ہوں یا مغرب زدہ مرد ہوں، وہ قبول نہیں کرتے اس چیز کو. بلکہ اس وقت جو معاشرے میں جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، وہ بھی اصل میں مغرب زدہ ہو چکا ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا ہے، مرد و حضرات میں سے وہ بچے ہوئے اور الحمدللہ قرآن اسپرٹ کو وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے بھی ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ اس وقت مغرب زدہ ہو چکا ہے. مغرب میں ایک اصول طے کیا گیا اور اپنے پاؤں پر انہوں نے کھلاڑی ماری ہے، اب انہیں احساس بھی ہو رہا ہے. انہوں نے یہ اصول طے کیا تھا کہ مرد اور زن، یعنی مرد اور عورت، ہر لحاظ سے برابر، ہر لحاظ. لہذا جب ہر لحاظ سے برابر ہیں تو اب مرد جس طرح سے کام کر رہا ہے ویسے ہی عورت کو بھی کام کرنا ہے. مرد جو ہے وہ اس کا دائرہ کار اللہ نے طے کیا تھا باہر کا، تو مغرب نے کہا کہ نہیں، کیونکہ عورت بھی مرد کی طرح ہے تو اسے بھی باہر نکل کر کام کرنا ہے. شریعت نے پابند کیا تھا عورت کو کہ وہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار پکڑے، مستقبل کو بنائے اولاد کی صورت میں، بہترین رجالِ کار معاشرے کو فراہم کرے. لیکن یہ ہے کہ مغرب نے پٹی پڑھائی عورت کو کہ نہیں، یہ تمہارے خلاف جو ہے یہ پورا منصوبہ ہے اور تمہارے ساتھ ذاتی ہے، یہ دقیہ نوشی باتیں ہیں. اور ہماری خواتین بھی آج یہ الفاظ ادا کرتی بھی نظر آتی ہیں کہ ہم اس دقیہ نوشیت کو جو ہے وہ پاؤں تلے رونتے ہیں، یہ تو عورت پر جو ہے وہ ذاتی ہے، یہ مولویوں نے عورت کو گھر میں قید کر دیا. ارے بھائی، قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں گھر میں قرار پکڑیں، ان کا دائرہ کار وہ بنایا ہے. کتنی ہوسناک نگاہوں سے عورت کو بچایا ہے. عورت کے معنی ہی لٹرل میننگ جو ہے وہ، یعنی چھپائے جانے والی شے ہے. عورت اس کے معنی کیا ہے؟ چھپائے جانے والی شے. اور ہمیشہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیمتی اشیاء کو چھپا کر ہی رکھا جاتا ہے. موتی بھی کہاں چھپایا گیا ہوتا ہے؟ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے سی پی کے اندر وہ موتی رکھا ہوتا ہے. لہذا ہر قیمتی چیز چھپائے جانے کے لائق. تو عورت کی تو یہ تکریم تھی، مغرب نے پٹی پڑھائی کہ تمہارے ساتھ ذاتی ہے، تو ہماری عورتوں میں بھی یہ خناس آ گیا کہ نہیں، ہمارے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے. اب جس کو شریعت نے چراغ خانہ بنایا تھا، اب وہ مغرب کے اس اصول کو لے کر آج ہماری خواتین بھی کیا بن گئیں؟ چراغ خانہ سے شمع محفل بن گئیں. اور مغرب نے کیونکہ عورت کو گھر کی دہلی سے باہر نکالا، مرد کی شانہ بشانہ کام کریں گے، تو اب وہاں اولاد کا تصور بھی ناپید ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ عورت کو جب مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا ہے، صبح نکل کر 9 سے 5 ڈیوٹی آرز وہ کرنے ہیں، لہذا اب کم سے کم بچے ہوں. لہذا یہ ہے کہ وہ بچے دو ہی اچھے کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ نعرے ہیں کہ جو کہ لگائے گئے. اور مغرب کی صورتحال پھر یہ ہو گئی کہ بچے یا تو کم ہو یا نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے. اچھا اگر وہ ہو جائے ایک دو بچے، تو اب عورت کیونکہ نکلے گی، تو لہذا یہ ہے کہ مرد بھی نکلے گا، تو اب بچے کس کے ہاتھ میں پلیں گے؟ لہذا یہ ہے کہ اب صرف والدین کا کام وہاں پر یہ ہے کہ پک اینڈ ڈراپ سروس ہے. صبح جاب پر جاتے ہوئے والدین ڈے کیئر میں بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، وہاں پر تھرڈ پرسنز کے ہاتھوں میں بچے پل رہے ہیں، اور انہیں کے ہاتھوں میں وہ ماں کی حرارت، وہ والد کا جو یعنی تربیت ہے، اس سے محروم ہو گئے. تو لہٰذا اب وہ بچے جب پل بڑھ کے تیسرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر انہوں نے ان کو کیونکہ حرارت والدین کی ملی نہیں تو پھر اب والدین کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہے کہ جیسے ہی والدین وہ یعنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی بڑھاپے میں جا کے اب انہیں اولڈ ہاؤسز میں پھینکاتے ہیں. اب یہ ڈے کیئر اور اولڈ ہاؤسز آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بننا شروع ہو گئے کہ نہیں, دردناک مثالیں اور عبرتناک آپ واقعات آپ جا کے سنیں کہ کس طرح سے بہانوں بہانوں سے والدین کو, بوڑھی ماں کو, بوڑھے والد کو پھینک آتے ہیں بچے کہ اب ہم سے یہ نہیں سمجھتے. یعنی وہ اولاد, وہ والد, وہ والدہ کے جو 10 بچوں کو پال کے اس نے بڑا کر دیا, 10 بچے وہ دو والدین کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ ہے اس وقت کا المیہ. تو یہ مغرب کا مسئلہ تھا اور اس کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے ٹھوکر کھائی ہے. اور یہ ہے کہ اب وہ ڈیپروگرامنگ کر رہے ہیں, کس طرح سے عورت کو گھر کی دہلیز پر لایا جائے, یہ وہاں پر پروگرامنگ شروع ہو گئی, سوچنا شروع ہو گئے. بچے دو ہی اچھے کے نعرے اب وہاں ختم, بلکہ اب تو وہاں فرانس وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ جو بچے زیادہ پیدا کرے گا اس پر تحائف ہیں گے جو کہ رکھے گئے. تو بہرحال یہ کہ یہ مغرب کا مسئلہ تھا, اس نے ٹھوکر کھائی, سمجھ میں آئی, لیکن ہماری سمجھ میں بہت دیر سے تھی. لہٰذا آج ہماری خواتین بھی مغرب کی اندھی تقلید میں اس گولی کو نگلنے کے لیے تیار نہیں. یہ ان کے لیے کڑوی گولی ہے, مغرب زدہ خواتین کے لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں عورت کی کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا, بلکہ عورت کی تکریم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرد کو ذمہ کر دیا کہ تمہاری ساری اکنامک ایکٹیویٹی یہ تمہاری ذمہ دار ہے, باہر نکلو, حال کی فکر تم کرو, مستقبل کی فکر عورت گھر بیٹھ کے کرے, بہترین رجال کار اولاد کی صورت میں فراہم کرے معاشرے کو. یہ مختلف دائرہ کار مختلف حیثیتوں میں مرد اور عورت کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مرد کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اسے کیا کام لینا ہے, عورت کے اندر کیا صلاحیتیں اس سے کیا کام لینا ہے, یہ کون جانتا ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے, اس نے متعین کر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں ایک بندہ ہے مومن کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا, عورتوں کو بھی قبول کرنا ہے, مردوں کو قبول کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا, مرد کو اوپر کر دیا. لیکن اب عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہمیں ڈیگریڈ کر دیا. تو بھائی ڈیگریڈ کرنے والی بات تو نہیں ہے, ورنہ انسان تو یہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی اگر سوچنا شروع کر دے کہ بھئی کوا جو ہے وہ اڑتا ہے ہوا میں اور میں نہیں اڑ سکتا اس طرح سے جیسے کوا اڑتا ہے, تو کیا انسان ڈیگریڈ ہو گیا ہے؟ کوے کی کیا حیثیت ہے انسان کے سامنے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو وہ ڈیوائن گائیڈ لائنز کی آنکھ کھلی رہے نا, تو ہماری عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے واقعتاً کہ کتنا حفاظت کا معاملہ ہے کہ جو عورت کا ان احکامات میں وہ نظر آتا ہے. ورنہ عورت گھر سے باہر نکلی, اب اب اندازہ کریں کہ شوہر کی خدمت وہ گھر پہ رہ کے کرتی, اس کا بستر ٹھیک کرتی, اس کا چادر صحیح کرتی, اس کے کپڑوں پہ استری کرتی, اس کو جو ہے وہ پانی گرم کرتی, اس کو کھانا پکا کے دیتی. اب مغرب نے پٹی پڑھا دی, عورت کو باہر نکلنا ہے. اب یہی عورت جو چراغ خانہ تھی, یہ سارے کام اپنے شوہر کے لیے اسے کرنے تھے, اب وہ باہر نکل رہی ہے اور یہ کھانا پکا رہی ہے کس کے لیے؟ غیر مردوں کے لیے جو ہوسناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہیں. ہوٹلوں میں جو ہے وہ لیڈیز ویٹریسز ہیں کہ جو کہ دل لبھاتی ہیں, کھانا پیش کرتی ہیں غیر مردوں کے. آپ ایروپلین میں جائیں, جہازوں میں جائیں, لیڈیز ویٹریسز ہیں کہ جو پتہ نہیں کتنی ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ غیر مردوں کی خدمت کس طرح سے کرنی ہے. یعنی گھر پہ رہ کے اپنے مرد کی خدمت نہیں کر رہی, بلکہ اب باہر نکلا ہے مغرب کے اندھی تکلیف میں, اس نے سبب پڑھا دیا, باہر نکل کے وہ نامحرموں کی خدمت کر رہی ہے. بھئی یہ کون سی خدمت ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ جو کہ یہ سمجھا رہا ہے اس عورت کی؟ اس میں کیا حفاظت ہے؟ کس طرح سے اسکینڈلز بنتے ہیں؟ کئی کئی دنوں تک ہماری بچیاں ہیں کہ جو کہ ایئر ہوسٹس بن کے اور دیگر ممالک میں وہاں کتنے کہاں کیا کر رہی ہیں, کیسے رہتی ہیں. مطلب یہ کہ کوئی ہوش نہیں, کچھ نہیں, بس اندھی تقلید میں آگے بڑھتے چلے جا رہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا کہ بھئی گھر کا نظام چلانا ہے, بھائی میں مشاورے سے چلانا ہے اور بھلے طریقے سے چلانا ہے, عورت کی تکریم کرنی ہے, اس کی سننی ہے, اور بہرحال فائنل ڈیسیجن تمہارا ہے, تمہیں کرنا ہے. لیکن دو وجوہات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنانے کی وہ فرمائی. وہ پہلی وجہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، مرد کو اوپر کیوں کیا، عورت کو اس کے ماتحت کیوں کیا؟ پہلی وجہ وہ وہابی وجہ ہے. وہابی وجہ کسے کہتے ہیں؟ وہاب کہتے ہیں اصل میں اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی شے. ہم یہ دعا میں بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ربنا حب لنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما. تو یہ حب کیا ہے؟ وہاب یہبو سے، یعنی یہ عطا کی جانے والی شے. تو ایک تو سبب ہے مرد کو قوام بنانے کا، عورت کو ماتحت کرنے کا، کہ بھئی اللہ نے ایک کو فضیلت دے دی ہے دوسرے پہ. یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جس طرح سے اگر آپ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ جب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ جو تم تجارت کر رہے ہو، مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ تم تجارت کر رہے ہو، اس میں بھی تم ایک شے لے کر آتے ہو 10 روپے کی اور 20 روپے کی اسے بیچتے ہو، تو یہ تجارت بھی تو ہمارے سود ہی کی طرح ہے. یعنی جب سود کی شناخت قرآن نے بیان کی تو اعتراض کر دیا، سود کی حرمت بیان کی اعتراض کر دیا کہ یہ تو تجارت کی طرح ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دلائل بہت سارے دیے جا سکتے تھے کہ بھئی جو تجارت ہے اس میں نفع نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، اس میں محنت ہے کہ جو کہ لگتی ہے، لیکن جو تم سودی قرضہ دیتے ہو، کسی نے تمہیں، یعنی تم نے قرض دیا 10 روپے اور تم اسے 20 روپے واپس لے رہے ہو، تو اس میں تو یعنی جو قرض دہندہ ہے، سود دہندہ ہے، اس کا 100% نفع ہے. وہ اپنا ایکچوئل اماؤنٹ بھی لے گا اور اس پر جو سود ہے وہ بھی واپس لے گا، وہ کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں. جبکہ اللہ کا جو بھی اکنامک سسٹم ہے اس میں تو رعایت ہی رعایت ہے نا. تو بہرحال دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے تھے، لیکن اس مقام پر بھی آپ دیکھیں کہ وجہ کیا بیان فرمائی کہ احل اللہ البیع وحرم ربا، کہ اللہ نے حلال کیا ہے سود کو اور حرام کیا ہے ربا کو. تو یہاں دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. جب تم نے اللہ کو مان لیا تو اللہ نے حلال کر دیا ہے تجارت کو اور سود کو حرام کر دیا، ڈیٹس آل. یہاں پر بھی دیکھیں پہلی وجہ کیا ہے، یہ وہابی وجہ ہے کہ یہ مرد کو قوام کیوں بنایا عورت پر. تو فضیلتوں کی اور بھی بنیادیں ہو سکتی تھیں، اللہ نے جو ہے وہ قوت بخشی ہے، جسمانی قوت میں مرد کو اوپر کیا ہے، مرد کے اندر صبر کا مادہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، عورت کے اندر جذبات بہت زیادہ ہے اور اس میں اس کا حسن ہے. لیکن جذبات میں آ کر اگر اس کو قوام بنایا جاتا تو بہرحال یہ کہ بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ طلاق کا حق کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ شریعت نے عورت کو دیا ہے، مرد کو دیا ہے. طلاق کا حق مرد کو دیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بردباری ہے، سوچنا سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، صبر کا مادہ زیادہ ہے. ورنہ اگر یہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دیا جاتا تو کیونکہ اس کے جذبات میں وہ بہہ جاتی ہے فوراً، تو پھر یہ کہ ہر گھنٹے کے بعد آپ کو ہر گھر سے طلاق طلاق کی آوازیں آ رہی ہوتی. تو اصل میں یہ ہے وجہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی جسمانی ساخت اور کیفیات ہے. یعنی آپ خود سوچیں نا، چھوٹی سی بات ہے اور یہ ایک خاتون ہی نے اپنی تحریر میں لکھی کہ جو کہ واقعتاً اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا کہ سربراہ خاندان کون ہونا چاہیے تھا؟ کیا وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو رات کو اگر 2 بجے گھر کا دروازہ کھٹکے اور یہ ہے کہ وہ سہم کر جو ہے وہ بتک کر اور شوہر کو اٹھا کے ذرا جا کے باہر دیکھیں کون ہے، تو سربراہ خاندان کس کو ہونا چاہیے تھا؟ یا کوئی کاکروچ کو یا چھپکلی کو دیکھ کے ایک دم سے جو ہے وہاں سے بھاگ جائے، تو سربراہ خاندان اس کو ہونا چاہیے تھا یا وہ کہ جو کہ آگے بڑھ کر جو ہے اقدام کرنے والا ہو؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے رکھی ہیں عورت کے اندر، اس میں اس کا حسن ہے. اس سے کیا کام لینا یہ اللہ نے متعین کر دیا، مرد سے کیا کام لینا وہ اللہ نے متعین کر دیا. تو بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اللہ نے فضیلت دے دی ایک کو دوسرے پر. اللہ کو مانتے ہو تو بس فضیلت اس نے دی ہے. ہاں دوسری وجہ ہے کہ جو قصدی وجہ ہے، یعنی ایک تو وہابی وجہ ہے کہ جس میں انسان کی محنت کا عمل دخل نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. ہاں ایک قصدی وجہ بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی کہ جس میں انسان کی اپنی کمائی بھی ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ گھر داری، نکاح کے موقع پر اصل جو بوجھ ہے وہ کس پر ہے؟ وہ لڑکی والوں پر ہے ہی نہیں، وہ کس پر ہے؟ اصل لڑکے پر ہے. مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے عورت نہیں دیتی. پوری اکنامک ایکٹیویٹی کی ذمہ داری کس کی ہے، مرد کی یا عورت کی؟ مرد کی ہے، وہ اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وبما انفقوا من اموالہم، اس لیے بھی اللہ نے مرد کو اوپر کیا کہ وہ مال خرچ کرتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے جو نیک بیویاں ہیں ان کی خصوصیات اور جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا فالصالحات قانتات، پس جو نیکوکار ہیں اور فرما بردار ہیں. قانتات فرما بردار، اللہ کی بھی فرما بردار، اپنے شوہروں کے بھی فرما بردار. اور جو نیک ہیں، صالح ہیں، صالح بیوی کی بڑی صفات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک تو عورت کو یہ بتا دیا، ایک روایت میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ کس کو سجدہ کرے، شوہر کو سجدہ کرے. تو اس کو بھی بتا دیا گیا کہ عورت کا یعنی مرد کا جو مقام ہے وہ کیا ہے. نکاح کے بعد شوہر کا درجہ ہے کہ جو کہ بڑھ جاتا ہے، والدین سے بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس کو دیکھ کر کا شوہر جو ہے وہ خوش ہو جائے، وہ عورت کہ جو شوہر کے پیچھے پیٹ پیچھے اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، وہ بات آگے بھی آ رہی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے. یعنی یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جو جنت کے دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے کہ جس سے روزے دار جو ہے وہ گزرتے ہیں، مخصوص ہے. لیکن عورت کی یہ تکریم آپ دیکھیں، عورت کا یہ مقام آپ دیکھیں. اب یہ عورتیں اس اینگل سے سوچیں تو ان کی عزت اور تکریم کس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ صالحات جو ہیں، نیکوکار بیویاں، وہ جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہو جائیں، ان کو آزادی. تو بہرحال یہ ہے کہ فالصالحات قانتات، نیکوکار اور فرما بردار، حافظات للغیب، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور غیب میں رہتے ہوئے مرد کے پیچھے اس کے رازوں کی، اس کی اولاد کی، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اسے دیا ہے، وہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کرنے والے. لہذا اب عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ مرد کے پیچھے اب جو راز ہیں مرد کے، چاہے وہ جسمانی راز ہوں، چاہے اور کوئی بھی گھر کے راز ہوں، اب یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فاش نہ کرے، وہ اس کی حفاظت ہے. اسی طرح سے مرد کی جو اولاد ہے وہ اس عورت اس کی امین ہے، اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کرے. پھر کوئی غیر نامحرم مرد وہ اندر داخل نہ ہونے پائے مرد کے پیچھے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. نامحرم محرم کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، وہ اٹھا کے ایک نامحرم ہے کہ جس سے عورت کا پردہ ہے، شرعی پردہ، لیکن یہ ہے کہ وہ اٹھا کے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے. تقریبات میں مکس گیدرنگ چل رہی ہوتی، دیوسیت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے قرار دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نامحرم میں عورتیں انٹرسٹ ہو رہی ہوں اور اس عورت کا کوئی مرد محرم اس کے ماتھے پر بلنا پڑیں گے، دیوسیت قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری خواتین کو یہ احکامات سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ گھروں پر یہ احکامات سمجھانے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے اس شوہر کی حفاظت کرنے والی ہیں، رازوں کی اور دیگر. واللاتی تخافون، ہاں البتہ وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں خوف ہے، نشوزہن، ان کے نشوز کا، یعنی ان کی بدخوئی کا، ان کی بد دماغی کا. یہاں نشوز کا لفظ ہی بڑا اہم ہے. نشوز کے معنی یعنی کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جو جس میں کوئی عورت سے تساؤل ہو گیا بیوی سے، بھئی کھانے میں ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تو اب یہ نشوز کے درجے میں نہیں آتا. نشوز کے معنی تو بد دماغی کے ہیں کہ کھلم کھلا مخالفت عورت جو ہے وہ اس پر اتر آئے، اور یہ ہے کہ شوہر کی بالکل نافرمان ہو جائے کہ جس میں اس کو تابعدار ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ اب نشوز کے معنی عام طور پر یہ لیے جاتے ہیں کہ اگر نمک بھی زیادہ ہو گیا تو بس جو ڈنڈا گھومتا ہے اور جو ماتھے پر بل پڑتے ہیں اور زبان پر گالم گلوچ شوہر کے جو ہے وہ آتا ہے. یہ بہرحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ کہانیاں ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ کسی عورت کی بدخوئی کا اگر تمہیں اپنی بیوی کا خوف ہے تو اب چار احکامات ہیں کہ جو دیے گئے ہیں، تین احکامات اس آیت میں آ رہے ہیں، چوتھا حکم اگلی آیت میں آ رہا ہے. شوہر کو، مجھے اور آپ کو یہ نصیحت ہے کہ جو کی جا رہی ہے کہ اگر تو کوئی بد دماغی والا معاملہ ہو گیا تو اب سٹیپس کیا ہیں، مرحلہ وار تمہیں کیا کرنا ہے. شوہر کو فرمایا کہ فائدو ہن، بس تم اسے واس کرو، واز و نصیحت کرو. یہ واس کا لفظ قرآن مجید میں عربی زبان میں آتا ہے کہ ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے. یہ نصیحت ایسی نصیحت نہیں ہے کہ منہ پھٹ اور ہاتھ جھڑ والی کیفیت ہو، یہ نصیحت نہیں ہے. واز نہیں کہلاتی. واز و نصیحت کا معاملہ یہ ہے کہ بڑی خیر خواہی کے ساتھ کہ دیکھو اگر تم نے یہ طرز عمل نہیں چھوڑا تو پھر اس کے اثرات ہمارے بچوں پر آئیں گے، پورے معاشرہ جو ہے وہ اس میں بگاڑ آئے گا، لوگ کس طرح سے کیا کیا باتیں کریں گے، تو اپنی اصلاح کر لو. یہ واز و نصیحت کہ جو دل میں اترا، یہ پہلا مرحلہ ہے مرد کے لیے، درجہ ہے کہ وہ واز و نصیحت کرے اور حتی المقدور کرے، عورت کو جائے. اور اگر اس درجے سے بھی عورت نہ مانے، بد دماغی پھر بھی قائم رہے، تو پھر دوسرا درجہ فرمایا گیا کہ واہجروہن فی المساجد، تو پھر تم انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، ان کا بستر الگ کر دو، تم الگ ہو جاؤ. یعنی یہ بھی ایک اخلاقی پریشر ہے کہ بھئی اب جو ہے وہ میں نے تمہیں واز و نصیحت کی، بڑے پیار محبت سے سمجھائی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب یہ دوسرا اسٹیپ مرد کو دیا گیا کہ اس کے بستر سے الگ ہو جائے. یہ ہے سزا کی جو دوسرے درجے کی ہے. پھر تیسرا درجہ کیا ہے، وضربوہن، اور پھر تم اسے مارو. یعنی مارنے کا بھی اختیار دیا ہے مرد کو عورت کے حوالے سے، لیکن جب مار کے حوالے سے اسوہ رسول نہیں پتا، دین سے ہم دور ہوں، تو پھر مارنے کے حوالے سے بڑی باتیں بنتی ہیں. پھر وہ ڈنڈا ہے کہ جو گھومتا ہے اور ایسی ضربیں لگتی ہیں کہ الامان الحفیظ، عورت کو بالکل یعنی بھیڑ بکریوں کی جو ہے وہ گھڑے کی طرح مارا جا رہا ہوتا ہے، گھوپی پٹرے ہیں کہ جو کہ لگائے جا رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، کئی کئی ازواج آپ کی زوجیت میں، لیکن پوری سیرت آپ پڑھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کوئی جو ہے وہ ضرب نہیں لگائی، بلکہ آپ نے اہل ایمان کو، مجھے اور آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ مارنا ہو تو ایسی مار نہ ماری جائے کہ جو نازک حصوں پر ماری جائے، چہرے پر مت مارو، ایسی مار نہ مارو کہ جس سے زخم ہو جائے. آپ نے یہ تلقین فرمائی، ہلکی مار ماننے کی بات آئی ہے. اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وضربوہن کا کیا مطلب ہے، عورت کو مارنے کا حکم، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک دکھائی، مسواک کہ اس سے ہر کسی سرزنش کر دو. اور ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو کچھ نہیں ہوتا تو مکے ہوتے ہیں، اور یا پھر کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے گھروں میں. تو یہ احکامات ہیں کہ جو شوہر کو دیے گئے. بھئی یہ تین درجے ہیں، بالترتیب ان پر عمل کرو. پہلے سمجھاؤ، بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ مانے، اور پھر بھی نہ مانے تو پھر مار ہے، اور کیسی مار ہے تفصیلات آ گئیں. پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَتَانَكُمْ، اور اگر ان تینوں ترکیبوں سے اب عورت اپنی صحیح روش پر آ جائے، وہ تمہاری فرما بردار ہو جائے، تمہاری بات کی اطاعت کرنے لگے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب تم تلاش نہ کرو اس پر ظلم و سادتی کا کوئی راستہ کہ نہیں اس نے میری پہلی دفعہ کیوں نہیں بات مانی، اس نے میری بات ماننے میں ٹائم کیوں لگایا. اچھا آپ یہ دیکھیں، ہر گھر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ ایک مسئلہ ابھی کھڑا ہوا 2020 میں، اور اس مسئلے کا جب وہ کھڑا ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ بس اسی مسئلے پر گفت و شنید ہو شوہر اور بیوی میں، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان جب گفت و شنید ہوتی ہے اس مسئلے کے حوالے سے، تو 2015 کے مسائل اور جو تنازعات اٹھے تھے وہ گھڑے مردے بھی جو ہے وہ کھڑے جاتے ہیں. بھئی تم نے فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں سال بھی تم نے یہ کام کیا تھا، تمہاری عادت ہی یہی ہے. تو بھئی عیوب تو ہر شخص کے اندر ہے، عیوب سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، اور یہ بات اصولی گھر کے نظام کے حوالے سے پلوں سے باندھ لینی چاہیے کہ کبھی بھی شوہر اور بیوی جو کہ ہمیشہ زندگی کا معاہدہ کرتے ہیں، کبھی بھی عیوب پر نگاہ رکھ کر زندگی بسر نہیں ہوتی. ہمیشہ خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے، عیب تو ہر ایک میں ہے، اس کو اوورکم کرنے کی کوشش کی جائے. جب ہی آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کے تعلق کو قرآن مجید نے کیا کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے، ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا؟ یہی تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، یہ مطلوب ہے. لیکن یہ ہے کہ پوری برادری میں اور پورے خاندان میں عورت جو ہے وہ چرچے کر رہی ہے، میرے ساتھ یہ ذاتی کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، اس کے راس پاس کرتی ہے، مرد بھی یہ کام کر رہے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تو عورت تمہاری اطاعت کرنے لگے، اپنی بدخوئی کو چھوڑ دے، تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر اس پر کوئی ذاتی کی راہ تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تو بہت ہی بلند ذات ہے اور بڑائی والا ہے. آخری آیت فرمایا جا رہا ہے، یہ چوتھا درجہ ہے شوہر اور بیوی کے تنازع کو ختم کرنے کے حوالے سے، کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یعنی پھر بھی اگر تمہیں مرد اور عورت کے درمیان جو بھی شقاق ہے یعنی کوئی تنازع ہے اور جھگڑا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، بعض و نصیحت سے بھی کام نہ چلا، بستر الگ کرنے سے بھی کام نہ چلا، مارنے سے بھی، سرزنش سے بھی کام نہ چلا، تو اب چوتھا حکم یہ آ رہا ہے کہ فب آف حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ اب ایک کوئی حکم یعنی صلح کرانے والا وہ کھڑا ہو جائے مرد کے خاندان سے کوئی بڑے بزرگ، اور دوسرا کھڑا ہو جائے عورت کے خاندان سے کوئی بزرگ. یرید اصلاح، کہ اگر تو وہ دونوں جو بھی حکم ہیں مرد اور عورت کے خاندان سے اگر وہ صلح کرانا چاہیں، یعنی ان کی نیت صلح کرانے کی ہو. اب یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ایک تنازع تو شوہر اور بیوی کے درمیان ہے چھوٹا سا، اب اس حکم پر دو خاندانوں سے بزرگ کھڑے ہو گئے، لیکن فتنہ پرور مسائل سن کر انہوں نے اور مسائل کو ختم کرنے کے بجائے ہوا دینا شروع کر دی. مسئلہ اتنا تھا اور جو حکم آئے بیچ میں تو انہوں نے مسئلہ کتنا کر دیا، اتنا کر دیا. تو جب ہی دیکھیں یہاں حکم کیا ہے کہ ان یوریدا اصلاح، اگر دونوں حکم وہ صلح کرانا چاہیں، ان کی نیت صلح کرانے کی ہو، تو پھر ہوگا کیا کہ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان معافقت ہے کہ جو پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. شوہر کو بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، بیوی کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہر ایک کے جو کہ فرائض میں کوتاہی ہے وہاں اس کو حساب کتاب دینا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. تم کسی کے ساتھ کیا ذاتی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ نوٹنگ ہے جو تمہاری ہو رہی. اب یہاں پر دیکھیں یہ چار احکامات ہیں، اگر حکم بھی بیچ میں آ کر اور کوئی معافقت نہ کرا سکیں تو پھر آخری درجے پر دین اسلام نے پھر طلاق پھینکے جوتے رکھی، بالکل آخری درجے پر. طلاق کو حلال تو کیا دین اسلام نے شریعت میں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اب غزل حلال ہے، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ہے اب غز ہے وہ شہ وہ طلاق ہے اللہ کے نزدیک. اور طلاق کا حق مرد کو دیا ہے اور فائنل یہ آپشن رکھا ہے بہرحال، کیونکہ اب بالکل نہیں بن پا رہی، ہر طریقہ استعمال کر لیا، لہذا اب تو پھر علیحدگی ہی بہتر ہے، ورنہ علیحدگی نہ ہو تو پھر تو پورے گھرانے پر اس کے اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں. یہ آخری آپشن رکھا ہے. لیکن جب یہ دین کی تعلیم ہمارے معاشرے میں اب ناپید ہوتی جا رہی ہے، قرآن و سنت کے احکامات نہ پڑھائے جا رہے ہیں نہ پڑھے جا رہے ہیں، لہذا یہ ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو آخری آپشن تھا اس کو پہلے آپشن پہ لے آئے گا. یہاں کچھ ذرا سا مسئلہ کھڑا ہوا عورت کی طرف سے اور مرد کو غصہ چڑھا، اور یہ ہے کہ اس نے تین فائر جو ہے وہ طلاق کر دی. اور جب یہ تین فائر ہو گئے تو اب جو ہے شرمندگی ہو رہی، یہ کیا ہو گیا. اب لازم آتا ہے جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پھر انسان سوچتا ہے یہ میں نے کیا کیا. اب بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں مفیان کے پاس کہ پتہ نہیں غصے میں طلاق دی طلاق ہوئی کہ نہیں. بہرحال غصے میں طلاق نہیں جاتی، کوئی خوشی میں تو طلاق نہیں دیتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ احکامات اگر سامنے ہو تو گھر کا نظام صحیح چلے گا، ورنہ فساد ہی فساد ہے. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہماری خواتین کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہم مردوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ یہ اولین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری خواتین کو یہ احکامات پہنچیں. اور مغرب کا جو اس وقت حملہ ہے عورت کو گھر کی دہلیز کراس کرانا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے، ہماری خواتین کو بچائے، ہماری بچیوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔